الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حتى على شانهن ہر انسان کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے، رزق پہنچانے کی ذمہ داری خود حق تعالی شانہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اس روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق حق تعالی شانہ کے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق انسان کو اور حق تعالی شانہ کے بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ موت کے لیے بھی وقت اور جگہ مقرر، اسی طرح رزق کے لیے بھی وقت اور جگہ مقرر۔ بظاہر انسان رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اس کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے۔ روزی انسان کی تلاش میں رہتی ہے، اور جو رزق حق تعالی شانہ نے بندے کے مقدر میں لکھا ہے، جب تک بندہ اسے پورا نہیں کرتا اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی۔ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، جب حق تعالی شانہ نے ہر بندے کے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، تو فتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ حلال اور حرام میں تمیز کرو۔ واجملو فی الطلب، روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال کا طریقہ اختیار کرو، اور حق تعالی شانہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ اس لیے کہ رزق آپ کا مقرر ہے، جتنا مقرر ہے اتنا اس کے وقت میں اس کی جگہ پر مل کر رہے گا، اور بندے کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ چاہے اسے حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے. حرام طریقے سے رزق پہنچا، مال پہنچا، دولت پہنچی، ڈالر پاؤنڈ پہنچے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں یہ طریقہ اختیار نہ کرتا تو یہ دولت مجھے نہ ملتی. یہ تو تیرے مقدر میں تھی، مل کر رہتی، مگر تو امتحان میں ناکام رہا اور حرام طریقے سے لے لی. یہ دولت اگر تو صبر کرتا تو حلال طریقے سے اسی وقت ملتی اور اتنی ہی ملتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ کو نماز کی ضرورت پیش آئی، ایک مسجد کے باہر رک گئے اور وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا. اس سے کہا کہ میاں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھوڑے کو سنبھالو، ہم اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. چلے گئے اندر، نماز پڑھی، پانچ دس پندرہ بیس منٹ گزری، واپس باہر تشریف لائے اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ یہاں سے گزر رہا تھا، پتا نہیں اس کی کیا حاجتیں ہوں گی، کیا ضرورتیں ہوں گی. میرے اوپر اس نے احسان کیا کہ اس نے میرے گھوڑے کو سنبھالا، تو اسے ہدیتن کوئی چیز دینی چاہیے. اور حضرت نے اپنے ذہن میں ایک رقم بھی مقرر کر لی کہ اتنے درہم دوں گا. حضرت باہر تشریف لائے تو گھوڑا تنے تنہا کھڑا تھا اور زین غائب، اس پر جو سیڈل رکھا ہوا تھا وہ غائب. حضرت سمجھ گئے کہ وہی صاحب جنہیں گھوڑے کی نگرانی سپرد کی تھی وہ اسے لے کر کے چلے گئے. خیر سفر تھا آگے، اس لیے گاؤں کے اندر چلے گئے اور جہاں دکانیں تھیں وہاں جا کر زین تلاش کرنے لگے تو نظر پڑ گئی اپنے ہی زین پر. تو دکاندار سے کہا کہ میاں یہ تو ہمارا زین ہے. تو دکاندار نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو ایک صاحب بیچ کر گئے ہیں. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ وہی صاحب بیچ کر گئے ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی کتنے میں بیچ کر گیا؟ تو دکاندار نے کہا کہ اتنے درہم میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس کے مقدر میں اتنے درہم تو لکھے ہوئے ہی تھے، اس لیے کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عین اس وقت جس وقت یہ زین تمہیں بیچ رہا تھا اور تمہیں تم سے درہم لے رہا تھا، اسی وقت میں بھی مسجد سے نکلا تھا. تو جس وقت وہ تم سے درہم لے رہا تھا اسی وقت درہم میں بھی دینے والا تھا، تو اس کے مقدر میں اتنے درہم لکھے ہوئے ہی تھے، اس لیے کہ میں نے اسے ہدیتن درہم کی جو مقدار دینی طے کی تھی اپنے ذہن میں وہ اتنی ہی تھی، تو اس کے مقدر میں یہ دو یا تین یا پانچ درہم لکھے ہوئے تھے، مگر یہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بجائے حلال طریقے سے لینے کے حرام طریقے سے لے کر چلا گیا. تو فتقوا اللہ، تمہارا جو رزق مقرر ہے حتی اعلی شانہ کے یہاں وہ تمہیں مل کر رہے گا، تم تقوی اختیار کرو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے گھروں میں، اپنے جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے والیٹ میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی حرام کا مت آنے دو. واجملو فی طلب، تلاش کرو رزق کو، مگر اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے. دھوکہ جھوٹ کے ذریعے مال کمانے کی کوشش مت کرو. وتوکلوا علیہ، اور حق تعالی شانہ پر توکل کرو، اس لیے کہ رزاق وہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، حق تعالی شانہ روزی پہنچانے والے ہیں، اسی پر تم توکل کرو. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم حق تعالی شانہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو تو حق تعالی شانہ تمہیں اسی طرح رزق پہنچائیں گے جیسے کہ پرندوں کو پہنچاتے ہیں. دیکھو ان کا کوئی کاروبار نہیں, کوئی دکان نہیں, کوئی فیکٹری نہیں, کوئی نوکری نہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تغدو خماسن و تروح بطانا, پرندے صبح جب اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں, جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں لوٹتے ہیں. کسی پرندے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آئندہ کل میں کہاں سے کھاؤں گا, مگر صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہوئے جب جاتے ہیں تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی حق تعالی شانہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرتے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق پہنچاتا جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے, بغیر کسی مشقت کے, بغیر کسی غم اور فکر کے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ کوے کی ایک قسم وہ ہے کہ اس کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں, تو کوا سیاہ رنگ کا جب وہ اپنے سفید بچوں کو دیکھتا ہے تو اسے شک پڑ جاتا ہے اپنے بچوں میں, اور اس کے دل میں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ شاید میں کسی اور کے انڈوں کو سیتا رہا اور یہ میرے بچے نہیں ہے. پھر آہستہ 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 ان کے رنگ میں تبدیلی آتی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ سیاہ ہو جاتے ہیں, مگر جب تک وہ سیاہ نہیں ہوتے یہ کوا جو ماں ہے وہ اپنے بچوں سے بالکل غافل رہتی ہے, اس لیے کہ میرے بچے ہی نہیں ہیں. ابھی بالکل جو ابتدائی مراحل ہے بچوں کی نشو نما کی, اس وقت ماں بالکل غافل, یہ حق تعالی شانہ ہمیں سبق دیتے ہیں بالکل غافل. تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان بچوں کو بھوک لگتی ہے تو یہ بچے چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں, اور چیخنے چلانے سے فارغ ہونے کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنی چونچ کو کھول کر کھڑے رہ جاتے ہیں. حق تعالی شانہ ہواؤں کو چلاتے ہیں اور ہواؤں کے ذریعے ان کے منہ میں کیڑوں مکوڑوں کو جو ان کی غذا ہوتی ہے ان کے منہ تک پہنچا دیتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں نکل کر اپنی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں. ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سردار نے اپنے سب ساتھیوں کو بلایا اور رونے دھونے لگا, اور اس نے کہا کہ میں تو ڈاکے سے توبہ کر رہا ہوں, ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر رہا ہوں. ساتھیوں نے پوچھا کہ خیر تو ہے, اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے بہت مالدار لوگوں کا اور ڈاکہ ڈالنے کی پوری ہم تیاری کر چکے ہیں اور آخری وقت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر رہا ہوں. تو اس نے اب سب ساتھیوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو وہ درخت کے نیچے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو سب ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک پرندہ آتا ہے چونچ میں اس کے لیے غذا لا کر, اور اس کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو سن کر وہ سانپ اپنا منہ کھول دیتا ہے, وہ پرندہ اس کے منہ میں غذا ڈال دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. پھر غذا لے کر آتا ہے, اس کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو سن کر پھر وہ منہ کو کھول لیتا ہے, اس غذا کو ڈال کر کے پھر چلا جاتا ہے. تو ان سب چوروں نے دیکھا, ڈاکوؤں نے دیکھا کہ جو پرندہ اس اندھے سانپ کے لیے غذا لا رہا ہے وہ پرندہ ان پرندوں میں سے ہے جو اسی سانپ کی غذا بنتا ہے, اور وہ اس سانپ سے بہت خوف زدہ رہتا ہے, اسے دیکھ کر کے بھاگتا ہے, مگر حق تعالی شانہ نے اسی کو سانپ کی پرورش کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میں نے یہ دیکھ کر کے توبہ کر لی ہے کہ حق تعالی شانہ اگر किसी अंधे सांप को जाये नहीं करते जंगल में और उसे उसी परिंदे से रोजी पहुंचाता है जो उसे देख करके भागता है और कोसों मील दूर रहने की कोशिश करता है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में से है कि हक तआला शानु हमें रोजी नहीं पहुंचाएगा। हजरत सुलेमान अलैहि सलातो वस्सलाम एक मर्तबा समंदर के साहिल पे चल रहे थे कि आपने देखा कि एक कछुआ आया, एक तरफ से कछुआ आया टोर्टोइस और दूसरी तरफ से मेंढक आया फ्रॉग, और ये मेंढक जो है जल्दी से उसने छलांग लगाई और कछुए की पुश्त पर बैठ गया और उसके मुंह में एक हरा भरा पत्ता था और कछुए ने छलांग लगाई समंदर में ये चले गए दोनों। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे और जो भी नेक लोग होते हैं वो हक तआला शानहु की कायनात में इबरत की निगाह से सबक हासिल करने के इरादे से गौर व फिक्र किया करते हैं। वे तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं जो अकलमंद लोग होते हैं, जो हक तआला शानहु के बंदे होते हैं, तो हर चीज से वो सबक लेते हैं, हर चीज को इबरत की निगाह से देखते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई कोइंसिडेंस और हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि इधर से कछुआ आया, इधर से फ्रॉग आया, मेंढक आया और उसके ऊपर छलांग लगा के बैठ गया, उसके मुंह में एक हरा पत्ता था और ऐसे ही समंदर के बीचों बीच चले गए दोनों। तो इंतजार किया, इंतजार किया, थोड़ी देर के बाद वो दोनों आए, दोबारा निकले समंदर के अंदर से। जब निकले तो निकलने के बाद कछुआ अपने रास्ते पर और मेंढक अपने रास्ते पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक तआला शानहु ने जानवरों की बोली सिखाई थी तो उनको रोक लिया और कहा ठहर जाओ, जरा बताओ तो सही तुम कहां गए थे। तो कहा कि हम समंदर के बीच में एक चट्टान है, चट्टान, और उस चट्टान और उस रॉक में एक छोटा सा सुराख है, उस सुराख में एक कीड़ा है। हक तआला शानहु ने अपनी कुदरत कामिला से पानी को उस सुराख में जाने से रोक रखा है। तो समंदर के बीच में एक रॉक, उस रॉक के अंदर एक छोटा सा सुराख, उसमें पानी नहीं जाता, अगर पानी चला जाता तो वो कीड़ा कब से जाये हो चुका होता, उस सुराख के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ है। और हक तआला शानहु ने इस सूरह जमीन पर जितनी भी मखलूक है सबकी रोजी अपने जिम्मे ले रखी है, तो उस कीड़े को भी अल्लाह ताला शानहु रोजी मोजा दे। हक ताला शानहु उसे रोजी मोजाते हैं और उसकी रोजी की जिम्मेदारी हम दोनों पर लगा दी है। तो ये उसकी रोजी तलाश करके लाता है, तो रोजी लाना यानी खाना बनाने की जिम्मेदारी इसकी और ट्रांसपोर्टेशन करने की जिम्मेदारी मेरी। हमारे लिए अवकात मुकर्रर है, मैं यहां पहुंच जाता हूं, ये यहां पहुंच जाता है, मेरी पुश्त पर बैठ जाता है, मैं तैरता हुआ उसे वहां पहुंचा देता हूं और ये खिला देता है। कहा बहुत अच्छी बात है भाई, एक बात मालूम करनी थी मालूम हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपने जब सवाल ही पूछा है तो आपके इल्म में इजाफा होगा, हम कुछ और भी बताना चाहते हैं। कहा बताइए। कहा वो कीड़ा जो है, कीड़ा उस समंदर के बीचों बीच उस चट्टान के सुराख में बैठा हुआ है और वहां बैठे बैठे हक तआला शानहु की हमदो सना करता रहता है। मेरे भाइयों सोचने की चीज है, वह इमिन शईन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ्कहून तस्बीहहुम। इस रूए जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हक तआला शानहु की तस्बीह न बयान करती हो, वलाकिन ला तफ्कहून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उसकी तस्बीह की आवाज को नहीं सुन सकते। ये पत्तों की खड़खड़ाहट, ये खड़खड़ाहट नहीं है, ये पत्ते हक तआला शानहु की तस्बीह बयान करते हैं। ये परिंदों की चहचहाट, ये चहचहाट नहीं है, ये हक तआला शानहु की तस्बीह बयान करते हैं। جتنی بھی مخلوق ہے حق تعالی شانہو کی، پتھر ہو، پرندہ ہو، مچھلی ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جمادات، نباتات، یہ سب کے سب حق تعالی شانہو کی تسبیح میں مشغول. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اسی سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ سائنس نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے یہاں تک تو پہنچا کہ یہ پلانٹس جتنے بھی ہیں ان میں زندگی ہے، جسے انسانوں میں زندگی ہے، حیوانوں میں زندگی ہے، تو پلانٹس میں بھی زندگی ہے. تو کہا کہ سائنس اگر آگے ترقی کر سکے تو ایک وقت اسے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جیسے نباتات میں زندگی ہے اسی طرح جمادات میں بھی زندگی ہے. اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حق تعالی شانہو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز حق تعالی شانہو کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تسبیح کے لیے عقل کا ہونا ضروری اور عقل کے لیے زندگی کا ہونا ضروری. بغیر عقل کے کوئی تسبیح بیان نہیں کر سکتا حق تعالی شان ہوگی، اور اگر عقل ہے تو پھر اس میں زندگی بھی ہوگی. تو ہر چیز حق تعالی شان ہو کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز حق تعالی شان ہو کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اگر کوئی غافل ہے تو وہ غافل ہے جسے حق تعالی شان ہو نے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، وہ ہے انسان. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات و من فی الارض. حق تعالی شانہو کی آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کیڑا ہے وہ حق تعالی شانہو کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلقنی وفی البحر اسکننی ومن رزقہ لم ینسنی. الحمدللہ الذی خلقنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا. وفی البحر اسکننی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سمندر میں رہنے کی جگہ دی. ومن رزقہ لم ینسنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی روزی سے مجھے محروم نہیں کیا. اور اس حمد و ثنا کے بعد وہ دعا کرتا ہے، اللہم کما لم تنسنی من رزقک لا تنس امت محمد من رحمتک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا. حق تعالی شانہو سے بھئی کتنا ہمیں تعلق ہونا چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک کیڑا سمندر کے بیچوں بیچ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. تو رزق ہے میرے بھائیو، رزق یہ حق تعالی شانہو نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اس پر یقین کرو، حق تعالی شانہو پر بھروسہ کرو. حالات آتے ہیں، ابتلا اور آزمائش یہ اس دنیا کا خاصہ ہے، گھبرانا نہیں چاہیے اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حلال طریقے سے جتنا بھی مل جائے یہی سمجھنا چاہیے کہ میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے. یہ خیال آنے ہی مت دو کہ اگر میں ناجائز طریقہ اختیار کرتا تو اتنا مجھے مل جاتا. جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس سے نہ کم، اس سے نہ زیادہ. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ہر جاندار کی روزی حق تعالی شانہو کے ذمے. ويعلم مستقرها ومستودعها. اور حق تعالی شانہو ہر جاندار کی عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور مستقر رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ٹیمپوریری رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور پرمیننٹ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یہ دنیا کے کسی سوشل سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے کہ چینج آف ایڈریس کی اطلاع کرنی پڑتی ہے. اس کا علم محیط، उसे सब मालूम है कि ये किस वक्त कहां पहुंचेगा और उसके मुताबिक वो रोजी पहुंचाने का इंतजाम करता है। ये शख्स रहता तो लेस्टर में है मगर दो हफ्ते के लिए जाम्बिया पहुंचेगा। ये शख्स जाम्बिया पहुंचने के बाद एक दिन के लिए यहां जाएगा, दो दिन के लिए वहां जाएगा, आधे दिन के लिए यहां जाएगा। ये शख्स रहता है लेस्टर में मगर फुला दिन अचानक किसी काम के लिए किसी के यहां बैठने के लिए जाएगा और इसे भूख वहां लगेगी तो वहां इसके लिए रोटी का इंतजाम करना है। बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी इरादे के हम अचानक ही किसी के घर पहुंच जाते हैं। सोचा भी नहीं होता कि आज हम फुला के यहां खाएंगे और वहां दस्तरखान लग जाता है, इसरार किया जाता है, हम बहुत इनकार करते हैं मगर मजबूर करके वो बिठा देते हैं इसलिए कि हमारी रोजी उस दिन की वहां पहुंची हुई होती है। मेरे महबूब शेख हजरत हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह से जब भी कोई कहता था कि हजरत कब तशरीफ लाएंगे आप हमारे यहां, आप हमारे मुल्क में कब तशरीफ लाएंगे, तो हजरत ये फरमाया करते थे कि भाई आबो दाने की बात है, आब पानी को कहते हैं और दाना रोजी को, आबो दाने की बात है, जब हमारा पानी और हमारा रिज्क तुम्हारे मुल्क में पहुंचेगा तो हमें बुलाने की भी जरूरत नहीं, खुद बखुद ही आ जाएंगे, अल्लाह हमें खींच कर ले आएगा। वयालम मुस्तकर रहा वो मुस्तौदा हत्ताला शानहु, आरजी जगह को भी जानते हैं और परमिनेंट जगह को भी जानते हैं और वहां पहुंचा देते हैं रोजी। अब सोचने की बात है मेरे भाइयों, सोचने की बात है कि हमें जब हम घर में होते हैं उस वक्त रिस्क ज्यादा मिलता है या उस वक्त ज्यादा रिस्क मिलता है जब हम सफर में होते हैं। किसी के यहां मेहमान चले गए उस वक्त दस्तरखान पे ज्यादा चीजें हमें नजर आती हैं या जब हम अपने घर में होते हैं उस वक्त ज्यादा नजर आती है। आजकल हॉलीडे का बहुत रिवाज है, लोग हॉलीडे के लिए चले जाते हैं एक हफ्ते दस दिन के लिए और खर्च करते हैं और खर्च करके खुद ही खाते हैं मुख्तलिफ किस्म के खाने, मगर चूंकि जहन में ये बात बसी हुई है कि हम एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, हम रिलैक्सेशन के लिए आए हैं, अय्याशी के लिए आए हैं, ऐश के लिए आए हैं, तफरी के लिए आए हैं, तो वो अपने ही पैसे से खर्च करके रिज्क हासिल करते हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि घर में ज्यादा फरावानी के साथ खाते हैं या जब हॉलीडे पर होते हैं उस वक्त ज्यादा फरावानी के साथ खाते हैं। सबब जो भी हो, सबब चाहे ये हो कि हम हॉलीडे के लिए आए हैं इसलिए जरा आजादी से खर्च करते हैं, या सबब ये हो कि हम चूंकि किसी के यहां मेहमान बनकर आए हैं इसलिए वो लोग हमें मेजबानी के नतीजे में अच्छा अच्छा खिलाते हैं, सबब जो भी हो, सवाल यह है कि हम घर में रहते हैं उस वक्त हमारे दस्तरखान पे ज्यादा चीजें होती हैं या उस वक्त जब हम बाहर किसी के यहां मेहमान जाते हैं या सफर में जाते हैं। हम जब सफर में होते हैं उस वक्त हक तआला शानहू हमें घर से ज्यादा खाना खिलाते हैं, कैफे पे रुक गए कुछ खाना खा लिया, दुकान पे रुक गए कुछ खाना खा लिया, गर्मी महसूस हुई तो आइसक्रीम खा ली, ड्रिंक पी लिया, कोई चीज अच्छी नजर आई रास्ते में तो वो ले ली, बहुत खाते हैं। ये हक तआला शानहू हमें खिलाते हैं, इंसान वही खा सकता है जो उसका हो, अपनी रोजी खाता है। चले गए मेहमान किसी के यहां, दस्तरखान पे रखा हुआ है, बहुत एहतियात से खाना चाहते हैं मगर ये थोड़ा ले लीजिए, ये थोड़ा ले लीजिए, अब शर्मा शर्मी में ले रहे हैं, खाना नहीं चाहते मगर ले रहे हैं, उनके एहतराम में ले रहे हैं, उनकी मोहब्बत का ख्याल करते हुए ले रहे हैं, उनकी मोहब्बत से मजबूर होकर ले रहे हैं, पेट भरा हुआ है मगर यहां बैठने के लिए गए दो चार घोंट चाय पीनी पड़ेगी, एक आध आइटम लेकर के खाना पड़ेगा उसे खुश रखने के लिए मेहमान को। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि भाई میزبان جب کسی کی مہمان نوازی میں تکلف کرتا ہے اور مہمان جب کسی میزبان کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، ان دونوں کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. گھر میں کوئی پکاتا ہے، اچھا اچھا کھانا کھاتا ہے، سوال ہوگا ہر چیز کا. مگر جب مہمان کسی کے گھر کھانے پر بیٹھتا ہے اور میزبان کے اصرار پر یا میزبان کی محبت کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے حد سے زیادہ بھی کھا لیتا ہے، اور حد سے زیادہ کھا کر جتنا کھایا ہے اس کا کما حق کہو حق ادا نہیں کرتا، پھر بھی اس پر قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. اور اسی طرح میزبان جو ہے، میزبان جب اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے خاطر تکلف کر کے اس کے سامنے بہت سی آئٹم رکھتا ہے، تو اس پر بھی سوال نہیں ہوتا. حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون تشریف لے گئے، تو 20-25 الگ الگ سالن حضرت نے دسترخوان پر رکھے تھے. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑا تکلف کیا آپ نے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ روز روز آتے بھی تو نہیں، اگر آپ تشریف لاتے رہتے تو اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک لمبی مدت کے بعد تشریف لائیں اور پھر لمبی مدت کے بعد تشریف نہیں لائیں گے، تو ہمیں تو حفظ ما تقدم اور تلافی مافات دونوں کرنا پڑتا ہے. تو دیکھو یہ فضول خرچی نہیں تھی. اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے اقوال سلف میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور صرف اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں، دیکھو بھائی یہ اخلاص بہت مشکل سے آتا ہے، بہت مشکل سے آتا ہے. تو جب کوئی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، جب کوئی غذا کھا لیتا ہے، تو جس طرح اس کے جسمانی نقصانات ہیں اسی طرح اس کے روحانی نقصانات بھی ہیں، بہت زیادہ خوراک کے روحانی نقصانات بھی ہیں اور جسمانی نقصانات بھی ہیں. چاہے تندرست اور صحت مند ہو پھر بھی حد سے زیادہ کھاتا ہے تو آگے جا کر کے جسمانی نقصانات ہوں گے، اسی طرح روحانی نقصانات بھی ہیں. جسمانی نقصانات ظاہر ہو جاتے ہیں، روحانی نقصانات ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارا روحانیت سے تعلق نہیں اور ہم اپنے مشائخ سے اتنا قریب کا تعلق نہیں رکھتے کہ وہ بھی ہمیں بتلا سکے. مگر جسمانی نقصانات بھی ہیں، روحانی نقصانات بھی ہیں. اگر کوئی شخص صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کھانے کی وجہ سے جسمانی اور روحانی جو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں ان نقصانات سے اس کو بچا لیتے ہیں. مگر بھائی یہ اخلاص چاہیے اعلیٰ درجے کا کہ صرف اور صرف اس کی رضامندی کے لیے کھائے. تو مہمان ہمارے لیے، جو میزبان ہمارے لیے جو بھی کھانا پکاتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہے، ہمارا رزق. ہمارے والد مرحوم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مہمان ہمارے یہاں آ کر جو کچھ کھا جاتا ہے وہ اپنا کھا کر جاتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی ہی روزی کھاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں آنے والا تھا، اس سے پہلے حق تعالی شانہ نے اس کی روزی ہمارے گھر میں پہنچا دی تھی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کھاتا اپنا ہے، نام ہمارا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کھاتا اپنا ہے، حق تعالی شانہ ہمیں سبب بنا کر، ہمیں ضیافت کا موقع دے کر، ہمیں ہاسپٹیلٹی کا موقع دے کر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنی جنت بھی عطا فرماتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، کھاتا تو اپنا ہی ہے. تو یہ جہاں کہیں ہم جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، تو حق تعالی شانہ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اور یہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے، ہمارا ہی رزق. مگر حق تعالی شانہ نے ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ بھائی کھلایا میں نے ہے، تمہارا ہی رزق ہے، مگر سبب بنایا ہے کھلانے والے کو، تو اس کا شکریہ ادا کرو، اسے جزاک اللہ کی دعا دو اور اس کے محسن ہونے کا اعتراف کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اگر عمومیت کے ساتھ دیکھا جائے ہمارے زمانے میں تو ایک انسان سفر میں جتنا کھاتا ہے یا سفر میں جتنا رزق اسے ملتا ہے اتنا اسے گھر میں نہیں ملتا. ہوتا ہے گھر میں سب کچھ مگر دسترخوان پر نہیں آتا. تو جب تک دسترخوان پر نہ آئے فائدہ کیا اس کا؟ پھر دو سالن آ گئے, ایک سالن آ گیا, روٹیاں آ گئی, چاول سالن آ گیا, اور کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں بہت کچھ آ جاتا ہے. خود بھی کسی جگہ سفر کرتے ہیں راستے میں بھی چلتے چلتے کھاتے ہیں, تھیلے میں سامان بھر کر لے جاتے ہیں. تو حق تعالی شانہ ہمیں سفر میں کھانے زیادہ مہیا کرتا ہے بنسبت گھر کے. اس سے بھائی کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے رزق کے بارے میں. جو خدا ہمیں سفر میں وافر مقدار میں بغیر ہماری محنت کے خوراک پہنچاتا ہے اور ہمارا کھانا پہنچاتا ہے, وہ کیا گھر ہوتے ہوئے ہمیں وافر مقدار میں کھانا نہیں کھلا سکتا؟ ایک بات تو یہ. اور دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کو دو قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو جسمانی غذا اور دوسری روحانی غذا. ہم جب سفر میں جاتے ہیں سفر میں تو جہاں تک جسمانی غذا کا تعلق ہے اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی بریکفاسٹ کہاں کھائیں گے, بریکفاسٹ میں کیا کھائیں گے, جس ہوٹل میں ہم ٹھہرنے والے ہیں یہ تو صرف بیڈ اینڈ بریکفاسٹ ہے تو دوپہر کا کھانے کا کیا انتظام ہوگا. بھئی معلوم کرو جس ملک میں ہم ہالیڈے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہاں حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں حلال ریسٹورنٹ ہے یا نہیں, کھانے پینے کا کیا ہوگا. سفر کر رہے ہیں 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کار سے جیسے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں, تو کھانے کا کیا ہوگا, کب روانہ ہو رہے ہیں, کھانا کہاں کھائیں گے, راستے میں کہاں رکیں گے. کھانے پینے کی پوری فکر جسمانی غذا کی, اور سارے جمیلے لے کر کے چلتے ہیں. اگر کسی کو چھوٹی موٹی دوسری سائڈ کی آئٹموں کی عادت ہوتی ہے اسے بھی چھوڑ کر نہیں جاتے, چاکلیٹ ہے, سویٹس ہے, پان ہے, سگریٹ ہے. جسمانی غذا کے بارے میں کوئی غافل نہیں ہوتا. مگر میرے بھائیو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیندار لوگ بھی جب سفر کرتے ہیں تو روحانی غذا کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں. سفر میں جسمانی غذا کے معاملے میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی سفر میں ہیں تو یہ سب انتظام کرنے میں تو بڑی مشقت ہوگی. نہیں, وہ گاڑی سے اتریں گے, سٹوو بھی لے کر کے چلیں گے, کھانا پکائیں گے بھی راستے میں, سائڈ پر کسی پارک وارک میں کوئی جگہ مل گئی تو آرام سے کھا پی کر کے آگے. اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے فرض نمازیں ہی چلی جاتی ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگ فرض نمازیں ترک کر دیتے ہیں. ایروپلین میں ان کا رجحان اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایروپلین میں نماز ضروری نہیں ہے, ایروپلین میں نماز ہوتی نہیں ہے, یا یہ کہ مجبوری ہے اس لیے سیٹ ہی میں پڑھ لی جائے, کوشش وشش بالکل نہیں, ایسے ہی دل دماغ میں بات بٹھا دی. ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے, مفتی سلیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جاتے ہوئے, تو ایسی کوئی معقول جگہ نہیں تھی جہاں نماز پڑھی جا سکے, صرف بیت الخلا کے باہر جگہ تھی. اور یہ آداب المعاشرت کے خلاف بھی ہے کہ بیت الخلا کے سامنے اگر پاک اور صاف بھی ہے پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے جبکہ لوگوں کو بیت الخلا میں آنے جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہو, اور پھر وہ غیر مسلم وہ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اب یہ تو منع کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی تو کوئی جگہ ہے نہیں, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھ سے فرمایا کہ مجبوری کے درجے میں سیٹ پر بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے مگر ہم ذرا کوشش کر لیتے ہیں. تو مزید کوشش کی گئی, پہلے تو پوچھا تو انکار کر دیا, اب اس پہ قناعت کر لیتے کہ بھئی جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھ لیا گیا, ختم ہو گئی بات. مگر مفتی صاحب پھر گئے اور دوسرے سے بات کی, تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ کلب کلاس میں آ جائیے اور یہاں نماز پڑھ لیجیے, دیکھ لیجیے. یعنی تھوڑی آدمی کوشش کرے تو حق تعالی شانہ جو بندہ اس کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس کا تعاون نہیں کریں گے؟ مگر ہوتا کیا ہے کہ بھاتا تھا اور حکیم نے کہہ دیا, دل تو پہلے ہی سے گاجر کا حلوہ چاہتا تھا مگر بی بی تعاون نہیں کرتی تھی, اور حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ دین میں تین مرتبہ آدھا آدھا کلو گاجر کا حلوہ کھاؤ. اب بیوی کو بیچاری کو بیوہ ہونے کا ڈر, گھر آ کر کے کہا کہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج گاجر کا حلوہ ہے. اب بھاتا تھا, دل بہت چاہتا تھا گاجر کا حلوہ کھانے کو, اور حکیم صاحب نے کہہ دیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا. تو اسی طرح دل میں ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان سب کے سامنے نماز پڑھیں, شرم لگتی ہے ہمیں کہ کوئی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھے, اللہ کے سامنے رکوع میں دیکھے, اللہ کے سامنے سجدے میں دیکھے, کوئی ہمیں ہنسے, تو ہم بھی چاہتے نہیں تھے. مگر اب ہماری کچھ بزرگی, ہماری دینداری تھوڑی بہت باقی رہنی چاہیے, ہم اپنے دل کو تسلی دے سکے کہ نہیں 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 آپ تو بہت پکے مومن ہیں, تبھی تو آپ نے جا کر کے ہوسٹس سے پوچھا, مگر ہوسٹس نے منع کیا تو اب کیا کریں, آگے کوشش ختم. ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ نماز پڑھیں سب کے سامنے. اصل روگ ہی ہے میرے بھائیوں, ہم کرنا نہیں چاہتے, اس لیے پچاسوں قسم کے ہیلے بہانے کہ ایروپلین میں نماز نہیں ہوتی. ایروپلین میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کی قضا ہو سکتی ہے, سیٹ پر بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ جو وہ زائد چیزیں ہیں, زائد چیزیں کھانے پینے کے سلسلے میں تو میرے خیال میں سفر میں زائد چیزیں بڑھ جاتی ہے. روٹی سالن جو کور فوڈ ہے ہمارا, جو مین کورس ہوتا ہے وہ تو رہتا ہی ہے, اس کے ساتھ زائد چیزیں بہت. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی سویٹ چاکلیٹ کھا رہے ہیں, کرسپ نکال کر کھا رہے ہیں, پکوڑے سموسے لے کر کے چلتے ہیں, اور ایک ہفتے دو ہفتے جہاں کہیں قیام ہوتا ہے ہمارا وزن بڑھ کر ہی ہم واپس آتے ہیں, بڑھا کر ہی واپس آتے ہیں. مگر یہاں دین کے معاملے میں تو سب سے محتم بشان چیز نماز, فرض نماز, وہی میرے بھائیوں اچھے اچھے دیندار لوگ ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے اوپر جو خط لکھا تھا, اور اس زمانے کے لوگ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے, اس لیے گورنروں کے اوپر صرف سیاسی امور کے خطوط نہیں جاتے تھے, ایسے ہی بغیر کسی ضرورت کے بھی خطوط لکھے جاتے تھے اور دینی نصیحتیں ہوتی تھی. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, سارے گورنروں کے اوپر لکھا کہ تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم کام میری نظر میں نماز ہے. اور آگے بھی فرمایا کہ اس لیے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرنے والا بن جائے گا, تو نماز چونکہ سب سے اونچی چیز ہے, اگر اس کی محافظت کی عادت پڑ جائے گی تو اس کے نیچے جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی محافظت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو نماز کی محافظت, پانچ وقت کی نمازوں کی محافظت, چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں, سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نمازیں با جماعت ہو, اور صفحے اول میں تکبیر اولا کے ساتھ, اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تنہا پڑھنے کی نوبت آئے, تنہا پڑھنے کی, تو اس کو مستحب وقت میں پڑھو, قضا کر کے مت پڑھو, تاخیر کر کے مت پڑھو. اور جس طرح مسجد کے اندر اطمینان سے پڑھتے ہو, گھروں میں بھی اسی طرح اطمینان سے پڑھو. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ مسجد میں دل لگتا ہے تو اطمینان سے پڑھی جاتی ہے, گھر میں ایسے ہی تڑکھانے والی بات ہوتی ہے. اطمینان سے پڑھو, اور اگر کسی وقت قضا ہو جائے تو اٹھتے ہی فوراً, آنکھوں کے کھلتے ہی فوراً اس کی قضا کرو. اور پھر نوافل, مستحبات, اپنے وظائف, اپنے معمولات, اسے تو گھر ہی چھوڑ کر جاتے ہیں. تو دوسری بات جس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح سفر میں ہماری جسمانی غذا میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھاتے ہیں, تو اسی طرح سفر کے اندر اپنے سفر کی مشقتوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے دوست احباب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے سب اعمال کی پابندی کرو، اپنے ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا ہے، سب اعمال کی پابندی کرو. بھائی ہم جو ہے یہاں سے سفر کر کے ڈیوزبری چلے گئے، باٹلی چلے گئے، بلیک بن چلے گئے، اور ایک ہفتے کا قیام کا ارادہ ہے، بہن کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، اب کیا مشقت ہے ایک ہفتے؟ ایک ہفتے وہاں رہنا ہے، کیا مشقت ہے؟ تو لیسٹر میں رہتے ہوئے اگر فیکٹری جانے کے ساتھ، آفس میں کام کرنے کے ساتھ، اسکول اور کالج کے ساتھ سارے معمولات کی پابندی ہو رہی ہے، تو بولٹن میں تو یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. آپ تو چھٹی گزارنے گئے ہیں، تفریح کے لیے گئے ہیں، اب سنتیں بھی پڑھنی چاہیے مسجد میں جب جا رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے معمولات کی پابندی بھی کرنی چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ جب کبھی سفر ہوتا تھا، جب کبھی سفر، تو سفر میں جانے سے پہلے اپنے سارے معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو ان کا ایک الگ مستقل تھیلا ہی تھا پلاسٹک کا، اس کے اندر اپنی معمولات کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اپنے ساتھ لیتے تھے. اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس وقت تک بات میں مشغول نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اپنے معمولات کو پورا نہیں کر لیتے تھے. اتنی پابندی تھی، اتنی پابندی. مشائخ نے جو کچھ انہیں معمولات دیے تھے ان کی پوری پابندی، اور روزانہ تین پارے کی تلاوت کبھی ناغا نہیں ہوتی تھی، تین پارے کی تلاوت کبھی ناغا نہیں ہوتی تھی. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ عمر قدہو سے بیعت تھے، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور انہیں پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا ہو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں فرماتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کو، کہ بھائی حضرت سے بیعت ہیں، اب مجھ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، بس مجھ سے پوچھ لیا کرو. مگر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے منع فرمایا، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت نے بلاوا ہمارے والد صاحب کو اور بیعت فرمایا، مستقل سہارنپور تک بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کو بھی پورا کرتے تھے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ معمولات بھی دیے ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر دونوں جاری ہو سکے تو دونوں کو جاری رکھیے، دونوں کے معمولات کو پورا کرتے تھے اہتمام سے. میرے بھائیوں، ہم سفر میں جسمانی غذا کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہ اس کے بغیر میرا نقصان ہوگا، ایک بھوک ہمیں ستاتی ہے. روحانی غذا کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اگر روحانی غذا کو چھوڑ دوں گا تو بہت خطرہ ہے، اور ہمیں بھوک تو لگتی ہی نہیں روحانی غذا کی، اس لیے کہ روحانیت ہماری بے ہوش ہو چکی ہے. بے ہوش آدمی کو کہاں بھوک لگے گی؟ ہماری روحانیت اگر مردہ نہیں ہے تو بے ہوش، جب روحانیت بے ہوش ہے تو اسے بھوک لگے گی ہی نہیں. اسی لیے ذکر کی خوب کثرت کرو تاکہ روحانیت بیدار ہو جائے، اور جب روحانیت بیدار ہو تو اسے بھوک محسوس ہو، جب اسے بھوک محسوس ہوگی تو پھر روحانی غذا کی طرف جائے گا، اور روحانی غذا کے ذریعے اسے ہیلتھ ملے گا اور اسے صحت ملے گی. ذکر کے حلقوں میں بیٹھو، اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے معمولات کو پورا کرو، اذکار کو پورا کرو، اشغال کو پورا کرو، ذکر کی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ زندگی گزارو. اور میرے بھائیوں، جب سفر میں ہوتے ہیں، سفر میں مثلا گرم ملک میں چلے گئے، تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی پانی خوب پینا ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا. تو دیکھو، جیسے ماحول میں آدمی جاتا ہے تو جسم کے لیے ڈاکٹر بھی اس قسم کی غذائیں تجویز کرتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا. آپ اس ملک میں جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا. اب انڈیا جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں کا پانی اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، تو گرم کر کے اسے پھر ٹھنڈا کر کے پینا. اگر بوتل کا پانی ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. دیکھو وہاں کے لیے یہ ہدایت، پانی زیادہ پینا گرم ملکوں میں، اس لیے کہ پسینہ بہت نکلتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا. तो मेरे भाइयों, जब हम अपने घर के, मदरसे के, मस्जिद के नेक माहौल से निकलकर एरोप्लेन के माहौल में चले जाते हैं, एयरपोर्ट के माहौल में चले जाते हैं, फाइव स्टार होटल के माहौल में चले जाते हैं, हॉलीडे रिजोर्ट के माहौल में चले जाते हैं, तो जब अलग एनवायरमेंट में चले गए तो फिर कुछ रूहानी एहतियात और रूहानी गिजाओं में भी तो तब्दीली करनी पड़ेगी। पानी यहां रोजाना 5 गिलास पीते थे, गर्म मुल्क में 10 गिलास पी लिया करो। तो अब जब घर में थे तब हम दुरूद शरीफ की 3 तस्बीह पढ़ते थे, कलिमे तैयबा की 1 तस्बीह पढ़ते थे, इस्तिगफार की 1 तस्बीह पढ़ते थे। तो एयरपोर्ट के माहौल में इसमें कमी होनी चाहिए या ज्यादती होनी चाहिए, वहां के माहौल को सामने रखकर? आमाल में इजाफा होना चाहिए ताकि गुनाहों से हिफाजत हो सके। यहां जब हम थे तो नेकों के साथ बैठते थे, अच्छों के साथ बैठते थे। अब सफर में अच्छी सोहबत हमें नहीं मिलेगी तो क्या करें? तो अच्छी सोहबत का बदल तलाश करो। सोल्ट निकल जाता है पसीने के जरिए, तो डॉक्टर हमें सोल्ट टेबलेट देता है कि सोल्ट की टेबलेट लेकर के जाओ, इसलिए कि वहां तुम्हारा सोल्ट खारिज हो जाएगा। तो अब तुम्हें बुरी सोहबत मिलेगी, उसके लिए नेक सोहबत की जरूरत, मगर नेक सोहबत तुम्हारे साथ नहीं होगी तो फिर जो नेक लोग हैं उनकी लिखी हुई किताबें ले जाओ और उसको पढ़ो ताकि वो सोहबत के कायम मकाम हो जाए। तालीम करो बैठकर फैमिली के साथ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अहलुल्लाह की लिखी हुई किताबें ले जाओ, शेख हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमा। तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे भाइयों कि 2 बातें हमें सफर के रिज्क से मालूम हुई कि सफर में जहां हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती है रोजी की, वहां पर अल्लाह ताला शानो हमें बहुत खिलाते हैं। जहां फिक्र नहीं रोजी की, जहां कोशिश नहीं रोजी की, जहां हमारा अपना घर नहीं, जहां हमारा अपना इख्तियार नहीं, वहां अल्लाह बहुत खिलाते हैं। तो जहां हमारा कुछ इख्तियार है, जहां हम फिक्र कर रहे हैं, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह वहां नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा, हलाल तरीके से सिर्फ खाओ। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि हदर में और सफर में, घर में और बाहर सफर में, हम जिस्मानी गिजाओं का बहुत ज्यादा एहतमाम करते हैं, बल्कि सफर में बढ़ जाती है जिस्मानी गिजाएं, तो रूहानी गिजाओं का भी इसी तरह एहतमाम करना चाहिए। जितना घर पर एहतमाम है उतना ही बाहर भी होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बाहर रूहानी गिजाओं की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक फीहिन्न, कि 3 दुआएं ऐसी है जो यकीनन कबूल होती हैं। उनमें से एक कहा कि दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, मुसाफिर की दुआ, यानी मुसाफिर जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेते हैं। तो ये आपको जो दुआ की तरफ अल्लाह ताला शानहु तरगीब दे रहे हैं कि देखो सफर की हालत में मैं दुआ को बहुत ज्यादा कबूल करूंगा, तो ये दुआ का कह करके आपको ये कहा जा रहा है कि पूरे सफर में ऐसे काम करो जिससे मेरे साथ ताल्लुक रहे, इसकी तरफ मुतवज्जे करें कि गाफिल मत हो जाना, मुझे याद करते रहना, इबादत करते रहना, दुआ करते रहना, मेरे साथ ताल्लुक जोड़ के रखना, वरना बाहर का माहौल तुम्हें मुतासिर करेगा। और ये जो लोग हॉलीडे के लिए जाते हैं, एक मुस्तकिल ट्रेंड हो गया है, तो उसमें भी बेशुमार खराबियां हैं मेरे भाइयों। अगर कोई शख्स अपनी सेहत के लिए बाहर जाता है, 1 हफ्ते की ब्रेक लेता है, बहुत अच्छा है, सेहत के लिए जाता है इस नीयत से कि अगर मैं 1 हफ्ते की ब्रेक लूंगा तो वापस आकर के और ज्यादा अच्छे कामों में अपने आप को खपा सकूंगा। सेहत का ख्याल रखना, जिस्म का ख्याल रखना, ये भी एक फरीजा है, इसलिए मैं जा रहा हूं, यहां रहते हुए मेरे लिए मुश्किल है, मेरी लाइफ स्टाइल यहां मैं नहीं बदल सकता, चलो 1 हफ्ते की ब्रेक ले लेता हूं। हमारे अकाबिर भी जाया करते थे तफरीह के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, मरी जैसी खूबसूरत जगहों में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जाया करते थे अच्छी नीयतों के साथ। मगर मेरे भाइयों, वो लोग सफर में भी अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं रहते थे, सफर में भी अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं रहते थे। अल्लाह अकबर, सफर में भी अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं। मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम से मैंने एक किस्सा सुना कि हमारे والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، تو تعلق تھا، ظاہر ہے مفتی صاحب سے تعلق ہوگا تو کچھ نہ کچھ نیکی زندگی میں آئے گی. تو حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ پی آئی اے میں وہ سفر کر رہے تھے، اور پی آئی اے میں جس زمانے کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ اکانومی میں شراب خریدنی پڑتی تھی، اور کلب کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں مفت میں دی جاتی تھی. تو یہ کلب کلاس میں سفر کر رہے تھے، تو وہ ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے شراب آفر کی، تو کہا کہ نہیں ہم شراب نہیں پیتے. کوئی دوسرا آیا اس نے پھر شراب آفر کی، انہوں نے کہا بھائی ہم شراب نہیں پیتے. تیسرا آیا اس نے شراب آفر کی، تو کہا کہ آپ شراب نہیں پیتے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کلب کلاس میں ہیں، مفت میں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے، تو اس سے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے ان دوست نے وہ ہوسٹس سے یا ہوسٹ سے یہ کہا کہ آپ کا جو پائلٹ اس وقت پلین چڑھا رہا ہے اسے جا کر کے شراب پلاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ تو اس وقت نہیں پی سکتا، اس لیے کہ وہ ڈیوٹی پر ہے، اور جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ شراب نہیں پی سکتا، ورنہ وہ کام صحیح نہیں کر سکے گا. تو کہا کہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست نے کہا کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ تو سفر کر رہے ہیں، آپ کون سی ڈیوٹی پر؟ تو کہا میں مومن ہوں، اور مومن 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے. مومن تو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے اسے ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے، اس ڈیوٹی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے میرے بھائیوں. تو اول تو یہ کہ ہالیڈے میں کس نیت سے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ علماء اور اہل اللہ سے سیکھو، اپنی صحت کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، اپنے بوجھ کو، سٹریس کو کم کرنے کے لیے، بیوی بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے چلے گئے، اب جاؤ تو صحیح جگہ پر جاؤ، صحیح جگہ پر، اور شروع سے آخر تک، شروع سے آخر تک ماحول ایسا ہو، دین کی باتیں کرتے کرتے، دین کی باتیں سکھاتے سکھاتے، کہ معلوم ہو کہ مسلمان کا ہر کام، چاہے تفریح ہو یا تفریح کے علاوہ کوئی سیریس کام ہو، حق تعالی شانہو کے احکام کے دائرے میں رہ کر کے ہوگا. اور یہ بھی اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو، معمولات وغیرہ کی پابندی بہت ضروری، اور پھر یہ کہ ہالیڈے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ فضول خرچی نہ ہو، کسی غلط جگہ پر آپ نہ چلے جائیں، ناجائز کام نہ ہو، اور معمولات کی خوب پابندی، معمولات کی پابندی، اپنے اعمال کی حفاظت، جیسے گھر میں ہوتے ہیں اسی طرح. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے. مالدار کو دیکھو، غریب کو دیکھو، اپاہج کو دیکھو، لولے کو دیکھو، لنگڑے کو دیکھو، محنت کرنے والے کو دیکھو، مشقت برداشت کرنے والے کو دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو. نمبر دو، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں ذکر بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ سفر کے ذکر کا اثر جو دل پر ہوتا ہے وہ گھر میں رہنے کے ذکر کا نہیں، سفر کے ذکر میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو، ذکر اللہ میں مشغول رہے گا وہ گناہ سے بچے گا، وہ گناہ کی جگہوں سے بچے گا. اور تیسری چیز حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں دعا بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ سفر کی دعا گھر کی دعا سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله